الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم بخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات محترم گزشتہ جمعے کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب اب ہم سبقاً سبقاً اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اجتماعات جمعہ میں اور اس مطالعہ قرآن حکیم کا جو آغاز ہے نقطۂ آغاز وہ سورۃ العصر ہے اس کا پس منظر کیا ہے کسی قدر تعارف میں نے کرا دیا تھا پچھلے جمعے بھی کہ ویسے تو پورا قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت نامہ بن کر نازل ہوا ہے کامل ہدایت ہے گائیڈنس اب اس گائیڈنس کے حوالے سے کیونکہ یہ مکمل ہدایت نامہ ہے تو پوری نوع انسانی کے لیے رہنمائی ہے لہذا اس میں مشرکوں سے بھی خطاب تھا مکی دور میں تو اصل خطاب مشرکین سے تھا وہاں آپ کو معلوم ہے شرک کا دور دورہ تھا 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے توحید کو بھلا چکے تھے بتوں کی پرستش کرتے تھے اگرچہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے بنو اسماعیل لیکن اصل دین سے بہت دور جا چکے ہیں امیڈیٹ خطاب ان سے تھا قرآن مجید میں مشرکین سے خطاب ہے اور بڑی تفصیل سے ہے مکی دور میں اصل خطاب ہی انہی سے اسی طرح اسی قرآن مجید میں اہل کتاب کو بھی خطاب کیا گیا ہے ان کو بھی دعوت دی گئی ہے مدنی دور میں جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کا جو حصہ ہے اس پہ خاص طور پر اہل کتاب سے بھی خطاب ہے اور اہل کتاب کے دونوں طبقوں سے الگ الگ خطاب ہے اجتماعی بھی ہے الگ الگ بھی ہے یعنی ایک وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں تو پوری نوع انسانی کے لیے کتاب ہدایت ہے اور اس میں پھر مسلمان جو ہو جائے اب اس کے لیے رہنمائی کیا ہے اسے کیا کرنا ہے اس کی بھی تفصیل موجود ہے مدنی قرآن میں سارا خطاب اصلاً ہے ہی مسلمانوں کے ساتھ زیادہ حصہ ہمارا اس وقت کا المیہ کیا ہے بڑا بہت بڑا المیہ ہے ہم پیدائشی مسلمان ہیں اسلام اور ایمان کی دولت ہمیں بائی برتھ حاصل ہوئی ہے لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہماری تعلیم اسلامی بنیادوں پر استوار ہے اور نہ ہی اسلامی دینی تربیت کا کوئی اہتمام ہمارے ہاں موجود ہے آپ اوور آل دیکھ لیجئے پورے پاکستان کو سامنے رکھیے بقیہ مسلم ورلڈ کو چھوڑ دیں بھی پاکستان اس میں ہم کیا کر رہے ہیں قرآن مجید میں اصل خطاب تو پھر مسلمانوں سے ہے اور بہت بڑا ہے مکی دور کا مدنی دور میں سارا مسلمانوں سے خطاب ہے ہمیں اس سے کیا سروکار ہے ہمارے نظام تعلیم میں اس کا کوئی حصہ ہے دینی تعلیم دینی تربیت سرے سے اہتمام نہیں قرآن مجید کا مقام بھی وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا ہم نے وہی سمجھا کہ بایات اشورہ کار جو زینیس کے ازیاسی نے ہوا سانب میری اے مسلمان تجھے قرآن کی آیات سے اور قرآن کی ہدایت سے کوئی سروکار نہیں ہے بس اتنا سا ہے کام کہ مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دی جائے قرآن کھول دیا جائے یاسین سنا دی جائے تاکہ وہ آسانی سے مر جائے بس اقبال پوری قوم کا مرثیہ کہہ رہے تھے اور میں اسی میں اضافہ بھی کرتا ہوں کہ ہم نے اسی رخ پر ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اپنے عمل میں اصلاح نہیں کی ہے، اسی رخ پر ایک قدم اور بڑھایا کہ یہ انسانوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، اسی مردے کے لیے جس کے لیے یاسین سنائی گئی تھی، اب مرنے کے بعد اس کے لیے قرآن خوانی بھی ہونی چاہیے، بس یہ ایک الگ سٹیپ ہے۔ تو الہدا، دی گائیڈنس، کامل، ہر اعتبار سے مکمل، اعلیٰ ترین، وہ ہم نے لپیٹ کے رکھی ہوئی ایک طرف، سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمارے نظام تعلیم میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور پوری پاکستانی قوم ان کو تو مطعون کرتے رہتے ہیں ہم لوگ کے جو مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی حکومت کی طرف سے سبسڈی نہیں مل رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی تعاون نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، آ جاؤ، انہیں ہم جو ہے وہ ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں، یہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو باہر کیف یہ المیہ ہے بہت بڑا کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اسلام اور ایمان کی دولت ہمیں بائی برتھ مل گئی ہے، لیکن نہ ہماری تعلیم اسلامی بنیادوں پر استوار ہے، نہ ہماری دینی تربیت کا کہیں کوئی اہتمام ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا کسی کے گھر میں اہتمام ہو، بہت بڑا چیز مارتے ہیں تو یہ کہ حافظ صاحب کو بلا کے بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھ لے، پڑھنا آ جائے اسے، یہ بھی اب متروک ہوتا جا رہا ہے، کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ پڑھنا آ بھی جائے اسے تو قرآن کی ہدایت سے اسے کیا ملا، تربیت میں کون سا حصہ ملا اسے، نالج کہاں ہے؟ باہر کیف کی ایک المناک حقیقت ہے، اور میں نے جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ ہمارے قائدین کا حال کیا ہے، قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے صحیح، یہ تو آپ نے مظاہرہ دیکھ لیا ہوگا، پورے پاکستان میں پھیلا ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں کوشش کر رہے ہیں اور قل ہو اللہ بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہے، یہ ہیں جن کے ہاتھوں میں، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، ہماری تقدیر، پاکستان کی قوم کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بہرحال اس تناظر میں ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ، انہوں نے جو قرآن کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اللہ کی تائید اور توفیق سے، اور اس کے پیغام کو عام کیا، ساری زندگی اسی کام میں انہوں نے لگائی ہے، اللہ نے انہیں خاص صلاحیت بھی دی تھی اور ہمت بھی اور صلاحیت، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے کہ پورا قرآن پڑھنا اس کے لیے وقت فارغ کرنا تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کے کچھ حصوں میں جس میں خاص مسلمانوں سے خطاب ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھ میں آ جائیں، کچھ ایسے مقامات کا انتخاب کر کے ایک منتخب نصاب بنایا، سلیبس، سلیکٹڈ سلیبس، اور منتخب نصاب اس کا عنوان رکھا کہ کم سے کم ان چیزوں کا، ان مقامات کا درس ہو جائے، اور اگر وہ منتخب نصاب میں جو حصے شامل کیے گئے ہیں ان سب کو اکٹھا بھی کیا جائے تو وہ تقریباً 1.5 پارے کے قریب حجم بنتا ہے۔ یہ اگر ہم سمجھ پڑھ لیں تو ہمیں اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور دین اصل میں کیا ہے۔ ایسے مقامات کا انتخاب کیا گیا اور اسی کا عنوان ہے منتخب نصاب، اور اس کا پہلا درس سورۃ العصر کو بنایا، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ واقعتاً پورے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے، تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام شافعی بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو صحابہ کا معمول بھی بتایا تھا کہ کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو افراد جب بھی کبھی بھی ملاقات ہوتی تھی تو ان کا معمول یہ تھا کہ ایک دوسرے سے رخصت نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں۔ کیوں؟ وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ سورۃ العصر، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ وہی کر سکتا ہے 30 پاروں پر محیط قرآن، جس کی جب آپ تفسیر بیان کریں تو وہ 50-50 جلدوں میں بھی تفسیریں لوگوں نے چھاپی ہیں، بنائی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن اسی قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے اور خاصا زخیم ہے، اس کی پوری دعوت کا خلاصہ سورۃ العصر میں دے دیا اسی رب نے ہماری سہولت کے لیے۔ تو جو اصل میسج ہے وہ پورے قرآن کا اصل میسج، اس کی روح اس کے اندر موجود ہے، اس کو آغاز کیا، اس سے آغاز کیا ہے منتخب نصاب کا، اور اس پر میں پچھلی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، اور اب ہمیں اس سے اگلا درس جو ہے منتخب نصاب کا اگلا درس جو ہے وہ آیہ بر ہے، سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت جس کے اندر نیکی کی حقیقت کا بیان ہوا، آیت نمبر 177. طویل آیت ہے، قرآن مجید میں آیات چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، ایک آیت وہ بھی ہے کہ پورا رکوع اس ایک آیت پر مشتمل ہے، ایک آیت ایسی بھی ہے جو ایک صفحے سے زیادہ جو ہے اس کا حجم ہے، اور بالکل چھوٹی آیت بھی ہے والعصر، یہ بھی ایک آیت ہے. تو سورۃ العصر تین آیات پر مشتمل چھوٹی سورت، اور آیہ بر ایک آیت ہے لیکن اس سے حجم میں کہیں زیادہ ہے سورۃ العصر سے، کم سے کم چار گنا ہوگی. تو یہ تو قرآن کے تعارف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سورۃ آیہ بر میں نیکی کی حقیقت کا ذکر ہے، اور اس کے ضمن میں بھی پوری دین کی دعوت اور دین کا خلاصہ کہ دین کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا. دیکھیے، انسان اور حیوان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، اور بھی فرق ہوں گے لیکن آج کل تو اس کو مینیمائز کیا جا رہا ہے. ہم ایک اپنے آپ کو ایک تصور کر رہے ہیں، خاص طور پر ڈارونزم کے بعد سے انسان نے اپنے آپ کو حیوانوں کے ساتھ ایکویٹ کرنے کو زیادہ پسند کیا، اور اب رہنمائی بھی وہاں ہی سے لی جاتی ہے زیادہ تر. تو اس کا نتیجہ اس دنیا کے اندر نکل رہا ہے جو حیوانیت ہے، اور جو فساد ہے، فتنہ ہے، اور ہلاکت ہیں اور بربادیاں ہیں، وہ سب کچھ جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. بہرحال انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق جو ماننا پڑتا ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے، کہ انسان نیکی اور بدی کا تصور رکھتا ہے، جبکہ حیوان صرف جبلت پر زندگی گزارتا ہے، نیکی بدی کا تصور نہیں ہے وہاں. ہاں، ایک ماں ہے، وہ چاہے بلی ہے یا کتیا ہے یا جو بھی ہے، وہ بحیثیت ماں ایک خاص وقت تک اپنے بچے کو کی نگہداشت بھی کرے گی، فیڈ بھی کرے گی، اس کے بعد ختم سلسلہ. یہ جبلی ہدایت ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ، اس میں نیکی اور بدی کا کوئی تصور وہاں پر ہے ہی نہیں، انسان میں ہے. اور نیکی کا تصور بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں میں مختلف انداز سے. ہم مسلمانوں میں سے ہی اگر آپ کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اصل نیکی کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی رائے مختلف ہے. کوئی کہے گا اصل نیکی تو بہرحال نماز روزہ یہی ہے، اللہ کے آگے جھکنا. کوئی کہے گا کہ نہیں، اصل نیکی خدمت خلق کا کام ہے. کوئی کہے گا اصل نیکی جو ہے وہ وعدے کو پورا کرنا ہے. تو تصورات ہمارے الگ الگ ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ ایک وحدت ہے. چنانچہ نیکی کا جو تصور یہاں دیا گیا اس آیہ بر میں، یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک وحدت ہے، اور اصل نیکی کس کی ہے وہ قرآن طے کرے گا. پھر ایک اور انسان کی مجبوری یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مجبوری بنا رکھی ہے، کہ وہ کتنے ہی غلط کام کر رہا ہو پھر بھی اپنے اندر ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کرتا ہے. آپ دیکھیں گے ایکسیپشن ہر جگہ ہیں، واقعی سچے نیک لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ وہ تعداد میں بہت کم ملیں گے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. راتوں کو اٹھ کے جاگ کر اللہ کی بندگی کرنے والے وہ بھی ہیں اس امت کے اندر، اگرچہ دین سے بے وفائی کا معاملہ بھی ہے، لیکن بڑے کمیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، لیکن ہیں کیا؟ خال خال. اکثر کا معاملہ کیا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. چنانچہ ہر انسان جو ہے، ہر طبقہ، وہ اپنے انداز سے ایک نیکی کر ضرور کرنے پر مجبور ہے، یہ مشاہدہ ہے ہم سب کا. کاروباری طبقات کو آپ دیکھیں گے، الا ماشاءاللہ نیک لوگ دیانتدار اپنی جگہ ہیں، کم ہیں لیکن ہیں. عام روش کیا ہے؟ حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، سود ہے ٹھیک ہے، ہاں عمرہ کر لیں گے جا کر، حج کر لیں گے جا کر، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. سیاسی لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں قوم کے ساتھ بھی بے وفائی اور غداری اور اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال، ملک کو لوٹ کر کھائیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی نیکی کا اہتمام اپنا کر رہا ہوگا، کوئی اپنے نیکی کے تصور کے تحت کسی بزرگ کے درگاہ پر جا کر حاضری دے رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، سوڈو. بہرحال ہے، کرنا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے. اب نیکی کے تصورات الگ الگ ہیں. جیسے والد محترم یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو پیشہ ور خواتین ہوتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ نیکی کا اہتمام اپنے اعتبار سے کر رہی ہوتی ہیں. ایک طرف یہ مجبوری ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہرحال اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا اہتمام کریں گے. محرم میں سب سے زیادہ وہی آپ کو نظر آئیں گے سامنے, جو بھی جس انداز سے سوگ منایا جاتا ہے اس میں پیش پیش وغیرہ وغیرہ. اس تناظر میں یہ ایک بہت اہم بڑا اہم سوال ہے کہ اصل نیکی ہے کیا, کس کا تصور نیکی صحیح ہے, کس کا غلط ہے, پیرامیٹر کیا ہے, پیمانہ کیا ہے. وہ قرآن مجید نے اس پر پورا وضاحت سے ہمارے اس میں رہنمائی عطا کی ہے, اور اسی لیے اس آیت کا نام ہی آیت بر ہے, تفصیلی آیت ہے, اور اس کا پس منظر کی وجہ سے ہمیں بات کو سمجھنے میں اور سہولت ہو جاتی. بحث چھڑ گئی تھی کہ نیکی کیا ہے. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے لیے ایک مشکل پیش آئی. مکے میں جب تک آپ تھے تو بیت اللہ موجود ہے, انا هو لبیت مودع للناس, اسے قرآن نے کہا کہ پہلا گھر جو بنا ہے لوگوں کے لیے اللہ کا گھر وہ بیت اللہ. لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کا قبلہ اور کعبہ بیت المقدس, وہ بھی قبلہ ثانی ہے, بہت سے رسولوں نے ان کی طرف بھی قبلہ کی جو ہے اس کو بنایا ہے قبلہ, اور اس کا بھی ایک جو ہے روحانی مقام موجود ہے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نماز پڑھتے تھے تو آپ یہ اہتمام کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو آپ کا, اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی ہو, کیونکہ آپ سے پہلے جو امت یہود اور نصارہ یہ کس قبلے کو فالو کر رہے تھے, بیت المقدس کو. تو مکے میں یہ ممکن تھا, مکہ جو ہے وہ جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے, تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت اللہ کے جنوبی سائڈ پر کھڑے ہوتے تھے اور شمال کی طرف رخ ہوتا تھا. اب قبلتین جو ہے اس کا اہتمام ہو رہا ہے, بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی. مدینہ جب پہنچے ہیں تو اب معاملہ مختلف ہو گیا, اب مدینہ بھی مکہ سے شمال میں ہے, اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے, بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. یہ سچویشن پیدا ہوئی ہجرت کے بعد. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کی, اور یہ پھر سورہ بقرہ کی آیات بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا, اگرچہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں حکم ہو, لیکن آپ نے یہ عمل کیا اللہ کی طرف سے تھا, رہنمائی تھی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, اور آپ کے لیے بڑا گراں بھی گزر رہا تھا. بیت اللہ اصل آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا پہلا گھر اس زمین پر, اس کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی تھی, روحانی وابستگی بھی تھی, ہر اعتبار سے جو ہے اس سے محبت تھی بیت اللہ سے, اور 360 بت جو رکھے ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھے, اور کیسے آپ کی شدید خواہش تھی کہ یہ پھر واقعتاً مرکز توحید بن جائے, جو آپ کی آرزو تھی اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی. تو اس کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت اور اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے تحت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کی, اور محسوس یہ ہوتا ہے اس کی حکمت ایک یہ تھی کہ مدینہ میں یہود تھے, یہود کے تین بڑے قبائل آباد تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیت المقدس کو پہلے قبلہ رکھا کہ یہود جو ہیں اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ بدل لیتے, یعنی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کرتے, تو یہود پہلے دن سے شدید مخالفت کرتے, اور وہ سمجھتے کہ ہاں یہ نئی امت آ رہی ہے اور آپ قدم قدم پر آپ کے رکاوٹیں ڈالتے آغاز ہی میں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف قبلہ انہوں نے کیا ہوا ہے رخ کیا ہے, تو انہیں کچھ تشویش ان کی کم ہوئی کہ یہ ہمارے ہی کیمپ فالوور ہیں, ہمیں فالو کر رہے ہیں, اور ہمیں انہوں نے گویا بڑا تسلیم کر لیا ہے ان اے وے, یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا. تو چنانچہ شروع میں انہوں نے زیادہ مخالفت نہیں کی, لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گراں گزرتا تھا بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا, اور اصل قبلہ جو ہے اس کی بجائے, جو اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا, اس کی بجائے مصلحتاً ہی کسی اور قبلے کی طرف رخ کیا جا رہا ہے, تو بہرحال وہ آپ پر گراں تھا. سورہ بقرہ میں پھر وہ آیات نازل ہوئی ہیں, اور تقریباً ایک سال سے کچھ عرصہ زیادہ تھا, ایگزیکٹ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا, اور وہ ایک ایسے وقت میں حکم آیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے, آپ کے پیچھے صحابہ بھی موجود تھے, اور وہ آیات نازل ہوئی ہیں نماز کے دوران، اور اسی نماز کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدلا. اسی لیے اس جگہ کی جو مسجد بنی ہے اس کی یادگار مسجد قبلتین کہلاتی ہے، کہ جہاں پر یہ قبلہ تحویل قبلہ ہوا تھا. لیکن یہ بھی خوب معلوم تھا کہ اب یہودی پروپیگنڈا کریں گے، یہودی مخالفت کریں گے اس کی، اور انہیں ایک بات ہاتھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے کہ کل تک جو ہے وہ تم شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، تمہارا تو کوئی قبلہ ہی معین نہیں ہے. اور عام مسلمانوں کے اندر تشویش پیدا کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بھئی اگر یہ قبلہ صحیح ہے جو اب ہے تو پہلے تم نے تمہاری نمازیں جو ہیں وہ تو ضائع گئیں، تو تمہاری نیکی تو برباد ہو گئی. یہ 16-17 مہینے کے بعد یہ ہوا تھا تحویل قبلہ. 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب ایک عام آدمی کے دل میں خلجان ہوتا، یہود تو آپ کو معلوم ہے جیسی فتنہ پرور قوم ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پھر وہ اگر وہ غلط تھا تو تمہاری 17 مہینے کی نمازیں تو ضائع گئی نا. اب ایک عام مسلمان، ایک تو وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہیں، لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے بھی بڑی تشویش کی بات بنی کہ وہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. سورہ بقرہ میں یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اے نبی آپ بتا دیجیے ان کو، مسلمان جو گھبرا رہے ہیں اس وجہ سے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، یادی من یشاء الى صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جس کو چاہتا ہے. اور یہ بھی تسلی دے دی گئی کہ وہ نماز بھی اللہ کے حکم کے تحت تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی تو وہ بھی تمہاری نیکی ضائع نہیں گئی، اس لیے کہ تم نے اللہ کا حکم مانا تھا، اور اب اللہ کا حکم یہ ہے تو لہذا اب نیکی اسی میں ہے کہ اس حکم کا اتباع کرو اور کوئی تشویش نہ رکھو کہ تمہاری نمازیں ضائع ہوئی ہیں. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، گھبراؤ مت. تو یہ تو اس پروپیگنڈے کا جواب تھا جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں آ رہا ہے، اسی میں تحویل قبلہ کا حکم بھی ہے. گویا ایک بحث چھڑ گئی کہ نیکی کیا ہے، وہ نیکی تھی کہ یہ نیکی ہے، تو اصل نیکی کیا ہے. اس تناظر میں پھر قرآن مجید نے ہدایت دی ہے، کچھ رکوع آگے جا کر سورہ بقرہ میں وہ مضمون آتا ہے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی اصل میں کیا ہے اس کو سمجھو. اور پھر نیکی کی جو ڈیفینیشن وہاں آئی ہے وہ بہت جامع ہے. سب سے پہلی بات یہ کی گئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی ایک قبلے کا اہتمام کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا اگرچہ نیکی ہے لیکن یہ کل نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک جز ہے. تم نے اللہ کے حکم پر کیا تو یہ نیکی ہے، ایک نیکی کا جز ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کسی نے قبلہ جو ہے اس کا کسی وقت غلط ہو گیا تو ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اب میں اس وقت ترجمہ ہی کروں گا اس پوری آیت کا اور پھر تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی. یہاں ایک بندہ مومن کی پوری شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ایک نیکی ہے اور ہم کہیں کہ یہ نیک ہے. پورا پیکر انسان کا ایک خاص رخ پر ہوگا تو اللہ کی نگاہ میں وہ نیک ہوگا. اس میں اس کی سوچ بھی درست ہو، اس کا عمل بھی درست ہو، اس کے رویے بھی درست ہوں، اس کے اخلاق بھی درست ہوں، اللہ کی نگاہ میں نیک تب ہے. تمہارا اپنا اپنا تصور نیکی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں لوگ مختلف تصور رکھتے ہیں. کسی کے نزدیک نماز روزہ زیادہ اہم کام ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ایفا عہد زیادہ اہم کام ہے، اصل نیکی تو یہ، خدمت خلق بڑا کام ہے، اصل نیکی تو یہ ہے. یہ سارے اپنی جگہ نیکی کے کام ہیں، لیکن نیکی ایک مکمل ایک پیکر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نیم کے درخت کے اندر آم کا ایک جو ہے لٹکا کر کھوشا اور آپ یہ کہیں کہ اب یہ آم کا درخت ہو گیا. نیم کا درخت ہی رہے گا چاہے اس کے اندر آپ آموں کا ایک گچھا لٹکا دیں گے. تو حقیقتاً نیک وہ ہوگا کہ جو اندر باہر ہر اعتبار سے نیکی کے رستے پر چل رہا ہے, وہ واقعتاً اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کر رہا ہے زندگی کی ہر گوشے میں, اللہ کے نزدیک تو نیک وہ ہے. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر من آمن باللہ, بلکہ سن لو اصل نیک کون ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی, والملائکتی والکتابی والنبیین, فرشتوں پر بھی, کتابوں پر بھی, آسمانی کتابوں پر بھی اور تمام انبیاء پر بھی, والنبیین تمام انبیاء جو آ گیا اس میں معاملہ, یہ وہ تھا جو یہود کو کھٹکتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان تو سب کو مانتا ہے. تو پہلی بات تو عقیدے کی آئی ہے, ایمان کی آئی ہے, اس کے بعد عمل کی طرف آئے. وآت المال على حبه ذوی القربى, اور وہ دے اپنا مال, مال کی محبت کے باوجود, اگرچہ انسان کے اندر مال کی محبت ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم, لیکن نیک کون ہے, نیک آدمی کا بہت اہم وصف یہاں بیان ہو رہا ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایمان ہو اللہ پر بھی, رسول پر بھی, کتابوں پر بھی, آخرت پر بھی, تمام انبیاء پر بھی. دوسرا عمل میں نیک شخص وہ ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. خدمت خلق کا معاملہ واقعتاً نیکی کے حوالے سے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. تو وہ آیت المال علی حبہ, اور وہ اپنا مال دیتا ہے مال کی محبت کے باوجود, کس کس کو دے رہا ہے, اور اس کا مال ہے ذوی القربا, رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دے رہا ہے, والیتامہ یتیموں کو, والمساکین مسکین اور محتاج لوگ, معاشرے کے وہ لوگ کہ جو اپنا خود معاش کا معاملہ نہیں کر پا رہے, ذہنی طور پر مفلوج ہیں یا جسمانی طور پر مفلوج ہیں, جو بھی ہے صورتحال, اور ضرورت مند ہیں, یہ مسکین ہیں, ان کو بھی دے رہا ہے اپنا مال میں سے, ان کی بھی مدد کر رہا ہے. والسائلین, اور سوال کرنے والوں کو بھی, کوئی خود آ کر مانگتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. وفر رقاب, اور گردنوں کے چھڑانے میں, یہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے غلامی کا تصور تھا, انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور وہ بکاؤ مال ہی ہوتے تھے, خرید و فروخت ہو رہی ہوتی تھی, پوری دنیا میں ایک معمول تھا. تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اس کو جڑ کاٹنے کے لیے آہستہ 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 احکامات آئے ہیں. ور رقاب, گردنوں کے چھڑانے میں, یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ کسی غلام کو انسان خرید کر آزاد کر دے. آگے فرمایا واقام الصلاۃ واتا الزکاۃ, اسی نیک آدمی کے اور خصائص بیان ہو رہے ہیں, وہ نماز قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو. یعنی فرائض دینی, جو بھی ہمارے فرائض ہیں دین کے حوالے سے, ان سب کو پورا کرتا ہو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ کوئی عہد کر بیٹھے. عہد کا پورا کرنا یہ بھی اسی نیک شخص نیکی کا ایک حصہ ہے, اور یقیناً ہے اور بہت اہم ہے عہد کو پورا کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور پھر خاص طور پر صبر کرنے والے سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی اور جنگ کے وقت بھی. دین کے لیے تکالیف جھیلنا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کے غلبہ و قیام کے لیے جہاد اور قتال, اس میں اپنا وقت لگانا, اپنا جان اور مال جو ہے اس میں لگانا, نیک آدمی کے اندر یہ وصف بھی موجود ہے. اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں وہ لوگ کے جو واقعی سچے ہیں, یعنی اگر کہا جائے کہ یہ نیک ہیں تو واقعتاً یہ بات سچ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے متقین, جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے کہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا, متقین کو. ان للمتقین مفازا, کامیابی کس کے حصے میں آئے گی؟ متقین کے. ان للمتقین فی جنات و نہر, متقین ہوں گے وہ جنت کے باغات میں اور جو نہریں ہوں بہتی ہوں گی وہاں پر. ان للمتقین مفازا, بے شمار بیسیوں جگہ متقین کے ساتھ بتایا گیا کہ جنت. ان للمتقین فی جنات و نہر, ان للمتقین فی ظلال و عیون. تو اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور یہی وہ ہیں کہ جو متقی ہیں. حقیقت میں متقی بھی وہ ہیں کہ جن میں یہ اوصاف پائے جائیں. اللہم ربنا جعلنا منہم, یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے اس آیت کا, اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. اب کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. 23 مارچ کا دن ہے آج, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دن کی اہمیت کس اعتبار سے ہے, کس حوالے سے ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی, اصل میں وہی جگہ جہاں مینار پاکستان اب بنا ہے, جس میں مسلمانوں کے لیے الگ سٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا. یعنی بات تو ہو رہی تھی نا, برطانیہ قابض ہے پورے بر صغیر پر اور اس کو یہاں سے نکلنا چاہیے. اس کے لیے جو تحریکیں چل رہی تھی کانگریس بھی چلا رہی تھی, لیکن اب یہاں پر جو مطالبہ آ گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک کچھ الگ سٹیٹس چاہیے, اس لیے کہ ہندو دشمنی بہت واضح ہو کر نظر آ رہی تھی, اور یہ کہ اگر وحدت کے طور پر یہ ہندوستان آزاد ہوا اور ہندو ظاہر ہے کہ غالب اکثریت میں تھا, زیادہ بہتر پوزیشن میں تھا, تو وہ مسلمان کے ساتھ جو ظلم کرے گا اس کا اندازہ سب کو ہو رہا تھا. الگ سٹیٹس کا مطالبہ پہلی مرتبہ 23 مارچ 1940 میں کیا گیا تھا. ابھی لفظ پاکستان اس وقت نہیں آیا تھا, اور اس سے بھی پہلے پاکستان کا آئیڈیا جو دیا تھا وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے, وہ علامہ اقبال نے دیا تھا. علامہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1938 میں, یہ 1940 ہے 23 مارچ. علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں, اور یہ 1930 میں خطبہ دیا تھا انہوں نے, اس میں تصور پاکستان کا دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شمال ویسٹ میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی. تو یہ ان کا ایک ویژنری کی حیثیت سے انہوں نے فورسی کیا تھا, اور پہلی مرتبہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے الگ خطے کی بات آئی تھی. تصور دیا گیا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے الگ خطہ ہونا چاہیے, اسی لیے اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے. مصور تصویر کشی کرنے والا نہیں, تصور دینے والا. کانسیپٹ دیا کس نے تھا؟ اقبال نے تھا. اور پھر 1940 میں 23 مارچ کو پھر قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی, جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سٹیٹس ہونی چاہیے, یہاں پر ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. بہرحال یہاں سے مسلم لیگ تحریکی دور میں داخل ہوئی اور تحریک پاکستان کا یہ نقطہ آغاز بن گیا. قائد اعظم کا تصور ایک حقیقی اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کا تھا. اصل میں اس وقت جو سب سے بڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے ہمارے سیکولر طبقات, سیکولر دانشور, اب ان کا غلبہ ہے بہت بڑا. ظاہر بات ہے کہ حکومتی سطح پر بھی انہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, انہی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور ہماری حکومت جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہے وہ خود انتہائی سیکولر ہو چکے ہیں, اور اس وحدت کو جو تقسیم ہند ہے اس کو مٹانے کے درپے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ان گھناؤنے عزائم کو ناکام بنائے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو تصور دیا تھا, اب کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے, وہ ان کی تقریر کے 100 سے زیادہ تقریریں ان کی جو ہیں ریکارڈ پر ہیں, اس کی ایک تقریر کے ایک حصے میں تھوڑی سی اس کی جھلک نظر آتی ہے, باقی 100 سے زیادہ جو ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ ایک حقیقی اسلامی ریاست کو فورسی کر رہے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے خود خلافت راشدہ کا لفظ استعمال کیا. لیکن آج جو ہے ان چیزوں کو ان پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. بے شمار سٹیٹمنٹس ہیں قائد اعظم کے جو واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف نماز روزہ تو وہاں بھی ہو رہا تھا, انگریز کی چھاونی میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے, کوئی نہیں روکتا تھا نماز پڑھنے سے, اذانیں دیتے تھے. اسی تناظر میں جو ایک محدود مولوی والی سوچ ہے اس کا ذکر بھی علامہ اقبال نے کیا تھا نا, کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, سجدے کی اجازت ہے, نماز پڑھنے کی اجازت ہے, مسجد بنانے کی اجازت ہے, تو اسلام آزاد ہو گیا. نظام کس کا چل رہا ہے؟
قانون کس کا چل رہا ہے، سسٹم کون چلا رہا ہے، وہ تو ملکہ وکٹوریا کا ہے، وہ تو انگریز کا قانون ہے. اسلامی نظام معاشرت کہاں ہے، اسلامی نظام سیاست کہاں ہے، اسلامی نظام معیشت کہاں ہے، کہیں بھی نہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ جو سمجھنے کی ہے. تو قائد اعظم نے جو تصور دیا تھا وہ ایک واقعتاً حقیقی صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کا تھا، اور اس کے 100 سے زیادہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں. بس یہ افسوس ہے کہ ہم عام طور پر ان چیزوں کو پھیلایا نہیں جا رہا، اور ہماری نصاب تعلیم میں سے بھی نظریہ پاکستان وغیرہ کی بحثوں کو ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے، اور وہی ایک سیکولر سوچ جو ہے وہ ہر لیول پر مسلط کی جا رہی ہے. تو تھا وہ تو 23 مارچ کے حوالے سے کم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اصل منزل پاکستان کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک نمونے کی اسلامی ریاست ہم قائم کریں گے، اور اس کے لیے خود قائد اعظم نے نظام خلافت راشدہ کا حوالہ دیا کہ اب مسلمان جب پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، قائد اعظم کے حوالے سے جو رہے ان کے معالج کے طور پر اور ایک ٹیم کا حصہ تھے، تو ان کی گواہی ہے اور انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم سب ٹیم نے ساری نے یہ بات سنی تھی قائد اعظم کی زبان سے. تو میں نہیں اندازہ کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ پاکستان بن گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی غیبی تائید اور رسول خدا کے فیضان کے بغیر ممکن نہیں تھا. اور اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے تو یہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں نظام خلافت راشدہ قائم کریں. یعنی کس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اسلام کا ایک وہ دور بھی تھا کہ جب بنو امیہ جو ہے ان کی حکمرانی تھی، اور اوپر جو ہے بہرحال شہنشاہیت کی پرچھائیں آ گئی تھی، خلافت کا نظام تو نہیں رہ گیا تھا. بنو امیہ کے بعد اس کے بعد جو آئے ہیں عباسی خلفاء، ان کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ نیچے نیچے شریعت قائم ہے لیکن اوپر نظام جو چل رہا ہے، بادشاہ کون بنے گا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ. تو یہ وہ چیز تھی جو اصل خلافت راشدہ سے ہٹ چکا تھا. مسلمان قائد اعظم کہہ رہے حقیقی خلافت راشدہ کا نظام اب مسلمانوں کو قائم کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں یہ خطہ دے دیا ہے تاکہ پوری نوع انسانی کے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے کہ یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ سیاسی عدل ہے، معاشی عدل ہے، معاشرتی عدل ہے، ہر لیول پر اعلیٰ ترین نظام ہے. اس کی یہ اصل مثال ہمارے پاس دور خلافت راشدہ کی ہے. اور ان کی بات کا مطلب بھی یہ تھا کہ جب تک ہم ہندوستان میں اکٹھے تھے تو مسلم ہندو اکثریت میں زیادہ تھے، اب پاکستان میں تو غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے. جیسے کہ آج بھی جو سینسس آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 96% پاکستان کے جو لوگ ہیں باشندے وہ مسلمان ہیں. تو کہہ سکتے ہیں آپ 100% یہاں مسلمان ہے. اب مسلمان کو کیا رکاوٹ ہے کہ وہ اللہ کا دین قائم کیوں نہیں کرتا؟ اب یہاں سکھ تو رکاوٹ نہیں ہے، ہندو رکاوٹ نہیں ہے، انگریز رکاوٹ نہیں ہے. تو مسلمان کو تو فوری کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرے، اور یہ نہیں ہوا. تو اس کا نتیجہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان جس ذلت اور خاری اس کی جو ہے سزا بھگت رہا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ساری دنیا میں ذلیل و خوار پاکستان ہے. معاشی طور پر ہم غلام، سیاسی طور پر ہم انتہائی عدم استحکام کا شکار، ہر وقت کا دنگل ہے دو بڑی قوتوں کے اندر. آدھا پاکستان ہم گنوا چکے ہیں، اپنے بدترین دشمن سے جو ہے وہ ذلت آمیز شکست کا داغ ہمارے ماتھوں پر لگا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی کچھ سیکھنے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو 23 مارچ کے حوالے سے اصل پیغام یہی ہے کہ جو مقصد تھا قیام پاکستان کا، اور ویسے بھی اگر ہم نے اس وقت وعدے نہ بھی کیے ہوتے تب بھی مسلمان اگر کسی جگہ پر ہوں، انہیں اختیار حاصل ہو اور وہ اللہ کے دین کو قائم نہ کریں تو اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں، اور ہم دوہرے مجرم اور باغی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر یہ خطہ عطا کیا تھا، ورنہ ہم ہندو کی غلامی میں پس رہے ہوتے اب، اور پھر آزاد خطہ دے دیا. تو ہم دوہرے مجرم ہیں. ہمارے لیے تو زیادہ ضروری تھا کہ فوری طور پر اللہ کے دین ہی کو قائم اور غالب کرتے. اب بھی قوم اگر جاگے اور اس کو اپنا اولین ہدف بنائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مطلب کیا ہے؟ بڑا واضح ہے, کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے, ہر شے اس کے اختیار میں ہے, کوئی اس سے باہر نہیں ہے. ہاں وہ تمہارا امتحان کر رہا ہے, تم اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تمہیں اللہ نے یہ خطہ دے دیا ہے, اس خطے میں اللہ کے دین کو قائم کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. بڑے سے بڑا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہیں یخذلکم, اور اگر تم نے اللہ سے بے وفائی کی, غداری کی, جیسے کہ ہم کیے بیٹھے ہیں 60 سال 70 سال سے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ پھر میں دیکھوں گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں. یعنی تم اللہ کے عذاب کی زد میں ہوگے اور اللہ کے قہر کی زد میں ہوگے, اور کوئی تمہیں اس سے نہیں بچا سکے گا. آج ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں. لہذا راستہ بڑا واضح ہے, مسلمان ہیں, سچے مسلمان بن جائیں تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی, اللہ کی نصرت بھی آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.